تفسير سورة جمعہ مدنی سورت ہے، اس کے دو رکوع اور 11 آیات ہیں، الفاظ اور کلمات کی تعداد 176، حروف 787 ہیں۔ اس کا نام آیت نمبر 9 کے فقرے سے لیا گیا ہے، اذا نودیا للصلاتی من یوم الجمعہ، اور جمعہ جمع سے ہے، معنی کیا ہے؟ جمع ہونا۔ اور بحثیت مجموعی یہ سورت جو ہے، اس سورت کا نام بھی علامتی نام ہے، جیسے دوسری سورتوں کا ہے نا، تو اس سورت کا نام بھی علامت کے طور پر آیا ہے۔ اس سورت کے دو رکوع ہیں، اور دو رکوع دو الگ زمانوں میں نازل ہوئے، دونوں کے موضوع الگ ہیں اور مخاطب بھی الگ، لیکن ان دونوں رکوعوں کے درمیان ایک مناسبت ہے، اس لیے ان دونوں کو جو ہے وہ اکٹھا جمع کر دیا گیا۔ تو جو پہلا رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جیسے اہل کتاب میں سے یہودی جو ہیں ان کو مخاطب کیا ہے، اور یہ بات کہی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے رویوں پر غور کریں، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی کہ وہ یہودیوں کا سا رویہ اختیار نہ کریں، کیونکہ یہودیوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، تو مسلمان بھی یہودیوں کی طرح پیغمبروں کا انکار جو ہے وہ نہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائیں۔ تو یہودیوں نے تورات کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، تو مسلمان کتاب قرآن مجید کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کریں۔ دوسرا رکوع جو ہے، حالانکہ دوسرا رکوع پہلے رکوع سے کئی سال پہلے نازل ہوا تھا، لیکن اس کو جو ہے دوسرے رکوع کے طور پر پہلے رکوع کے بعد رکھا گیا ہے، اور دوسرا رکوع میں جمعے کی اہمیت، فضیلت اور اللہ کے ذکر کی اہمیت جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اور نچوڑ کیا ہے اس کا؟ کہ مسلمان وہ کچھ نہ کریں جو جمعے کے ساتھ وہ نہ کریں جو اہل کتاب نے جو ہے وہ سب کے ساتھ کیا تھا۔ اور ابھی سورت جو ہے آپ دیکھیں کہ پچھلی سورت جو مکمل کی وہ کون سی ہے؟ سورت صف، اور یہ جو سورت ہے اس کا نام کیا ہے؟ جمعہ۔ اچھا، دونوں سورتوں کے مرکزی مضمون میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلی سورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پشین گوئی کا حوالہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور اس سورت میں آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی تھی، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے خود بھی، اور عظیم نعمت قرآن کی نعمت یہ لے کر آئے ہیں۔ اور یہاں پر بھی جو ہے یہی بات کہی گئی کہ دنیا کی بجائے جو ہے وہ رسول کی عظمت اور جمعے کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھا جائے، اور پھر قرآن کی عظمت۔ آئیے اس پس منظر میں سورت جمعہ جو ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ یسبحوا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اب آپ دیکھیے کہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے، اور یہ جو ہے مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، اور سین با ہا کے معنی ہوتے ہیں کہ پانی میں تیرنا، اور چونکہ تیراک پانی میں تیزی سے تیرتا ہے، تو اسی طرح تسبیح کا لفظ جو ہے یہ حالن بھی اور قالن بھی، اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پچھلی صورتوں میں بھی جو ہے یہ لفظ آیا ہے، کہیں سبحا آیا ہے اور کہیں یسبحو آیا ہے، کہیں ماضی آیا ہے، جیسے قطعی بات ہے کہ تعریف تسبیح بیان کی ہے، اور یسبحو کیا ہے؟ تصویر حال کا کی خبر کہ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو انسان اللہ کی تسبیح بیان کرے یا نہ کرے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی چار صفات کا ذکر ہے، کون سی صفات؟ الملک القدوس فی العزیز الحکیم، اور اس اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے، وہ اللہ جو کہ الملک ہے. تو آپ دیکھیں صرف ملک ہی نہیں بلکہ الملک ہے، اور الملک کے معنی کیا ہے کہ اصل بادشاہ، اللہ تعالیٰ اصل بادشاہ ہے. اور سورت حشر میں بھی آپ اللہ کی یہ صفت پڑھ چکی ہیں کہ دراصل اللہ ہی جو ہے وہ اصل بادشاہ ہے. تو الملک کے معنی کیا ہے؟ حقیقی بادشاہ. دنیا میں جو بھی بادشاہ ہیں وہ سب عارضی ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ کا کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ، ہر چیز کا مالک، ساری خدائی اسی کی ہے. سورۃ یاسین میں آپ پڑھ چکی، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. اور دوسری صفت جو اللہ کی، القدوس. قدوس جو ہے قاف دال سین سے ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ہر نقصان اور ہر عیب سے بہت زیادہ پاک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کا سلام پھیر کر تین مرتبہ ذرا اونچی آواز میں کہا کرتے، سبحان اللہ، سبحان الملک القدوس پڑھا کرتے تھے. تو آپ دیکھ لیں کہ قدوس وہ اللہ کیسا ہے، اس کا تعارف کیسا ہے کہ وہ پاک ہے، وہ ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے. پھر اگلی صفت کون سی ہے؟ العزیز. وہ اللہ العزیز ہے، اور عزیز کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ زبردست ہے، زبردست ہے، غالب ہے، اقتدار والا ہے. کیونکہ دنیا کے بادشاہ جو ہیں، بادشاہ تو ہوتے ہیں لیکن زبردست نہیں ہوتے، اور ضروری نہیں کہ سبھی ان کا اقتدار تسلیم کر لیں. تو کیا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو کہ غالب ہے. اور آخری صفت جو آیت نمبر 1 میں کہی گئی، الحکیم. اور حکمت کے دو معنی ہیں، ایک تو اس کے معنی ہے کہ اس کی ذات جس کے ہر قول اور فعل میں حکمت ہے، اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے تمام فیصلے جو ہیں محکم ہیں، پختہ، مضبوط. اب یہ چار صفات جو یہاں پر آئیں اور اللہ کی تسبیح کا جو ذکر ہے، یہ کیوں کیا گیا؟ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سورت جمعہ جو ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورت جمعہ اور منافقون پڑھا کرتے تھے. اب یہ چاروں صفاتوں کی کا تعارف کیوں کروایا گیا؟ اگلی آیت اس کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، جو بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ قدوس ہے، عزیز ہے، الحکیم ہے. اب اس کے ان صفات کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی تو ہے جس نے بعث اٹھایا. بعثت بھی اسی سے ہے نا، مبعوث، جس نے اٹھایا، بھیجا. فی الامیین، تو امی کی جمع ہے امیین، اور امی ماں کو کہتے ہیں نا، تو امی اور امین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی پڑھائی ماں کی گود تک ہے، کسی اسکول ادارے میں نہیں گئے، انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. تو وہ اللہ جس نے امیوں کے اندر، تو امی کے معنی یہاں پہ ان پڑھ کے ہیں، کہ وہ اللہ جس نے ان پڑھوں کے اندر جو ہے وہ بھیجا، کون؟ رسولن، رسول بھیجا. اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالی کی چار صفات جو ہیں، یہ دلالت کرتی ہیں اس پر، یہ گواہ ہیں اس بات پر کہ چونکہ وہ بادشاہ ہے، کیونکہ وہ نقص سے پاک ہے، وہ غالب ہے، مقتدر ہے، جیسے چاہے کرے، اس کے فیصلے حکیمانہ، اس کے فیصلے محکم، اسی نے یہ فیصلہ کیا کہ امیوں میں، ان پڑھوں میں، انہی میں سے ایک رسول بھیج دے. اب رسول جو ہیں اس کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں؟ پہلی بات کیا ہے؟ رسولا منہم، انہی میں سے، جنوں میں سے نہیں بھیجا، انسانوں میں سے ایک رسول بھیجا. اور پھر رسول کی بعثت کے مقاصد کیا؟ یتلو علیہم آیاتہی، کہ وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھ کر سناتے ہیں، قرآن کی آیات جو ہیں وہ پڑھ کر سناتے ہیں. تو رسول کی بعثت کا پہلا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی آیات کی تلاوت. اور آپ کو پتا ہے نا کہ یہ تلاوت کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے اس کو پڑھنا سنانا، اور دوسرے اس کے معنی ہے پیروی کرنا. تو آپ خود کیسے تھے؟ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. آپ نے قرآن کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو ساتھ ساتھ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. اور ہماری ذمہ داری پھر کیا بنتی ہے؟ کہ ہم قرآن کو پڑھیں بھی اور پھر اس کے ساتھ قرآن کی آیات کے پیچھے پیچھے چلیں، ان پر عمل بھی کریں. پھر آپ کی بعثت کا دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کی زندگی سنوارتا ہے، تزکیہ، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. اور یہ جو تزکیہ ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کا اخلاق، ان کی عادتیں، ان کے معاملات، ان کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کر رہا ہے. یزکیہم، تزکیہ کرنا. تو رسول ایسا بھیجا، کیونکہ اللہ عزیز و حکیم، تو ایسا رسول بھیجا جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی شریعت و حکمت کی تعلیم دے. تو تزکیہ اپنے من سے نہیں کر رہے، اللہ کی کتاب کے ذریعے کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے نا کہ تزکیہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں کہ نشوونما بھی دینا، اور جو برے جذبات ہیں ان کو دبانا، اور جو اچھے جذبات ہیں ان کو ابھارنا، ہے نا. قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اعلی اخلاق جو ہے ان کے اندر پیدا کر رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی جو بعثت کا مقصد تھا، رسالت کا مقصد، اس کی تیسرا کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی. تو تعلیم میں پھر کیا چیز آتی ہے؟ کہ اس کی تلاوت بھی، اس کے الفاظ بھی، اس کے معنی بھی، قراءت بھی، تفسیر یعنی عمل بھی، پھر اس قرآن مجید کے مطابق کیسے بہترین انسان بنا جائے. تو تعلیم، گویا کہ قرآن کو کھول کھول کر، قرآن کا منشا کیا ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو سکھایا. تو صرف یہ نہیں کہ آیتیں سنا دی اور ان کا تزکیہ کیا، بلکہ کیا کیا کہ انہیں جو ہے تعلیم دی. اور صرف کتاب کی تعلیم نہیں، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم. اور اکثر مفسرین نے حکمت کے معنی جو ہیں وہ حدیث کے لیے ہیں، سیرت کے لیے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکمت اور دانائی کی تعلیم دی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ان کے سامنے پیش کر رہے تھے تو اس پر عمل بھی کر کے دکھا رہے تھے، تو ان کو حکمت کی تعلیم دی. تو آپ کی زندگی، آپ کے فیصلے، آپ کی باتیں حکیمانہ باتیں تھیں، محکم باتیں تھیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورت بقرہ میں آپ پڑھ چکی ہیں نا، آیت 129 میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تو یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے، چار چیزیں اس میں مانگی ہیں، ایک نہیں، آپ کی بعثت کے مقاصد چار آپ نے کہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بعثت کے مقاصد جو تھے، پھر ایک جگہ پہ نہیں ہمیں ملتے، بلکہ سورت البقرہ کی آیت 129 میں ملتے ہیں، پھر اس کے بعد سورت البقرہ کی آیت 151 میں بھی، پھر سورت آل عمران کی آیت 164 میں بھی. اب یہاں پہ جو ہے چوتھی مرتبہ اس جمعہ میں اس کو دہرایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی تھوڑی بھیج دیا، بلکہ ایک مقصد دے کر، ایک مشن دے کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان کو بدل دیا جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود سی مدت میں جو ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت کا ایک ایسا گروہ تیار کیا کہ جن کے دل ہی نہیں, جن کی راتیں ہی نہیں, ان کے دن بھی بدل گئے اور اس کے ساتھ جو ہے ان کی سیرت اور کردار جو ہے وہ بھی بدل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ کے کلام کو پیش کیا, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ, اور بے شک وہ تھے اس سے پہلے, لفی دلال مبین, کھلی گمراہی میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کو پیش کیا تو اس سے پہلے لوگ کیسے تھے, وہ کھلی گمراہی میں تھے. اب ایک بات یاد رکھیں کہ کانو جو ہے اس سے پھر کون لوگ مراد ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہودیوں کے قبائل بھی ہو سکتے ہیں اور مشرقین عرب بھی اور پورا عرب معاشرہ, سارے کے سارے لوگ مراد ہو سکتے ہیں. تو چلو یہ پتہ چل گیا, وَإِن كَانُوا, یہ لوگ تھے, من قبلو, اس سے پہلے, یعنی اسلام آنے سے پہلے, رسول اللہ کی بعثت سے پہلے, وہ کرتے کیا تھے؟ لفی دلال مبین. تو دلال کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے گمراہ ہونا اور ایک ہوتا ہے راستے کا گم ہو جانا, بھول جانا. اب یہاں پہ یہ لفظ گمراہی کے معنی میں آیا ہے. اور دور جاہلیت میں عرب معاشرے کی حالت کیا تھی؟ اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھے, اخلاقی طور پر انحطاط ان کے اندر رونما ہو چکا تھا, اور قبائلی طور پر بھی لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. معاشرتی طور پر بھی کیا حال تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, عورتوں کے ساتھ زنا کرتے تھے, اور جو ہے ان کو طلاق بھی دیتے تھے اور پھر چھوڑتے بھی نہیں تھے. ویسے بھی لوٹ مار, قتل و غارت, فحاشی, زناکاری, شراب نوشی کا جو ہے ایک بازار گرم تھا. اس کے وہ رسیہ تھے, ان کی گٹی میں پڑ چکا تھا, سودی لین دین عام تھا, اور یہودی قبائل اس میں سر عام تھے, سب سے پیش پیش تھے. اور حالانکہ اہل کتاب میں سود کا لین دین حرام تھا, اور گویا کہ عرب کی زندگی انتہائی غلط زندگی تھی. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور موجودہ دور پہ بھی آپ ایک نظر ڈالیں کہ اس زمانے کا جو دور جاہلیت کا زمانہ تھا, آج کا مسلمان اور آج کے دور کو لوگ ترقی یافتہ دور کہتے ہیں, لیکن آج کا دور جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کی سی جو ہے وہ جو اس کے خد و خال ہیں اور اس کی معاشرت, معیشت, ثقافت کا نقشہ پیش کرتا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ برا. چہروں پہ غازے ہیں, میک اپ ہے, لیکن دل کالے ہیں. گلیوں میں روشنیاں ہیں, شہر جو ہیں وہ جگمگ جگمگ کرتے ہیں, لیکن انسانی زندگی جو ہے اس میں بڑی تاریکی ہے. ڈوبنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. تو موجودہ دور کو ترقی کا دور کہا جاتا ہے, تعلیم اور تہذیب کا دور کہا جاتا ہے, لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ آج بھی قطع رحمی ہے, آج بھی جو ہے وہ قتل و غارت ہے, ڈاکہ زنی ہے, شراب خوری ہے, شراب نوشی ہے, حرام خوری ہے, زنا کے اڈے ہیں, سود عام ہے, اور کیا ہے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں, جہالتیں ہی جہالتیں ہیں. تو آج کے دور کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدلنے کے لیے کیا کریں گے؟ قرآن اور سنت کا مطالعہ, کیونکہ رسول اللہ کی بعثت ہی جنہوں نے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا. رسول اللہ جو قرآن لے کر آئے, اس سے مکہ کے دور کے جو بدو تھے ان کا تعلیم اور تزکیہ کیا. پھر وہ ایک ایسی قوم بن گئے جو کیسر و کسرا کے تخت و تاراج کے اس وقت مالک بن گئے جب وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے. تو وہ اونٹوں کی مہارے تھامنے والے, وہ مکہ کی گلیوں میں اونٹ چرانے والے, وہ جو تعلیم اور تہذیب سے ناآشنا تھے, کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو, اور وہ اس زمانے کی ترقی یافتہ قوموں کے مالک بن گئے, ان کے تخت و تاراج کے مالک بن گئے. وہ کیا چیز تھی جس نے ان میں ایک انقلاب پیدا کیا؟ تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ قرآن کا مطالعہ اور رسول اللہ کی صحبت کا اثر. اور آج امت مسلمہ کو یہی بھولا ہوا سبق جو ہے وہ یاد کرنے کی ضرورت ہے. تو یاد کون کرے گا, یاد کون کروائے گا؟ میں بھی اور آپ بھی. قرآن کھولیں اور اس کو پڑھیں اور اسے اپنے گھروں کے اور دلوں کے اور جو سوسائٹی کے اندھیرے ہیں ان کو بھگائیں. یہ بہت اہم بات ہے. صرف وہی نہیں, آج کا انسان جو ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, تو جب تک قرآن نہیں آتا پاس تو وہ گمراہی کے اندھیروں میں ہے, کھلی گمراہی میں ہے یقیناً. ان یہاں پہ یقیناً کے معنی میں آیا ہے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ, اور دوسروں کے لیے بھی, آخر دوسرے کو کہتے ہیں نا, اگر ہوتا آخر تو آخری ہوتا, تو آخر کی جمع ہے آخرین اور دوسرے, منہم ان میں سے, لما یلحقو بہم, جو اب تک ان سے نہیں ملے. تو دوسرے وہ لوگ جو ان سے ابھی تک نہیں ملے ان کے لیے بھی, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے. اب یہ کون سے ہیں جو ان سے نہیں ملے؟ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ کی بعثت اور آپ کی رسالت صرف عرب قوم تک محدود نہیں ہے, دنیا بھر کی دوسری قومیں اور نسلیں جو ایمان لا کر اہل ایمان میں شامل نہیں ہوئیں, مگر صرف اسی دور کی نہیں, صرف عرب قوم ہی نہیں, ارد گرد کی قومیں بھی, اور اس دور کی نہیں, رہتی دنیا تک, قیامت تک آنے والی. باخرین منہ لما یلحقو, گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیوں میں سے ان کو منتخب کیا گیا رسالت کے لیے, لیکن غیر اسرائیلی قوموں میں سے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی آپ ایک رول ماڈل ہیں. آپ کو ماننے والے جو ہیں صرف عرب ہی نہیں غیر عرب بھی ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے نا. سورۃ آل عمران آیت 20 میں آپ پڑھ چکی, قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم, اہل کتاب اور امیوں سے پوچھو کیا تم نے اسلام قبول کر لیا, تو اسے مراد مشرکین عرب بھی ہیں اور اہل کتاب بھی ہیں. اور پھر سورۃ بقرہ 78 میں آپ پڑھ چکی, ومنھم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ, ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ امی ہیں, کتاب کا علم نہیں رکھتے, بس اپنی آرزوؤں ہی کو جانتے ہیں. اور پھر وہ لڑتے کیوں تھے؟ سورۃ آل عمران آیت 75, ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل, وہ کہتے تھے ان کو ہم پہ فقیت کیوں دے دی گئی, امیوں میں سے پیغمبر کیوں آ گیا. تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیوں کے لیے نہیں, صرف عرب کے لیے نہیں, رہتی دنیا تک اور تمام قوموں کے لیے ہیں جو عربی ہیں یا غیر عربی ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. تو یہ ہے, آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 1 میں بھی اللہ کی جن صفات کا ذکر ہے, آیت نمبر 2 میں ان صفات کا اظہار کیا گیا رسول کو بھیج کر, کتاب کو نازل کر کے, اور آیت نمبر جو 3 ہے پھر اس کو سمیٹ دیا گیا کہ یہ جو رسول بھیجا ہے نا اللہ نے, ایسے ہی تھوڑی, وہ غالب ہے, چاہے عربیوں میں بھیج دے چاہے اسرائیلیوں میں سے بھیج دے, اور وہ حکیم ہے, اس کے فیصلے محکم ہیں اور اس کے فیصلے حکمت والے ہیں. اور رسول کا بھیجا جانا جو ہے وہ سراسر حکمت پر مبنی ہے, یہ نہیں کہ کسی کی مرضی ہو تو بھیجا جائے.